منگل 10 جنوری کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ پاکستان میں لاپتہ کیے جانے والے سوشل میڈیا پر متحرک 4 کارکن اب تک بازیاب نہیں ہو سکے۔ اس کے نتیجے میں سوشل میڈیا پر خوف کا احساس۔ تجزیہ کار نے کہا،
بہت سے ایسے لوگ جو کہ ان سب بلاگرز کو سپورٹ کرتے تھے یا ان کی چیزوں کو شیئر کرتے تھے، وہ انتہائی گھبرائے ہوئے ہیں۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں 4 لاپتہ ہونے والے بلاگرز کی بازیابی کے لیے کئی بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ احتجاج کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ لاپتہ کارکنوں کو جلد سے جلد بازیاب کروایا جائے۔ ایک مظاہرے میں شریک پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر نے اس حوالے سے کہا کہ قانون سازی کے ذریعے ریاستی اداروں کو پارلیمان کے تحت لانے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا،
پاکستان کو جو کنونشن ہے اگینسٹ انفورس ڈسپیئرنسز، اس پر فل فور دستخط کرنے چاہیے، اور جو امپیونٹی ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دس امپیونٹی آلسو مسٹ اینڈ۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں دوہری بمباری میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ حکام کے مطابق پہلے ایک خودکش بمبار نے پارلیمنٹ کے نزدیک خود کو اڑا لیا، جس کے بعد ایک کار بم دھماکہ کیا گیا۔ طالبان کے ایک ترجمان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کے ہاتھوں مبینہ طور پر تشدد کا شکار ہونے والی 10 سالہ کم سن گھریلو ملازمہ طیبہ کے طبی معائنے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں ظفر سید۔
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے 4 ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ نے طیبہ کے طبی معائنے کی رپورٹ اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دی ہے۔ میڈیکو لیگل رپورٹ کے مطابق طیبہ کے جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے 11 نشانات ہیں، جن میں کنپٹی کے دائیں حصے اور ہاتھ پر زخموں کے نشانات واضح ہیں۔ اس کے علاوہ بازو، ٹانگوں اور کمر پر بھی تشدد کے نشانات پائے گئے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس بدھ کے روز طیبہ کو سپریم کورٹ میں پیش کرے گی۔ اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے اس مقدمے کی تفتیش میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا جائے گا۔
پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کی بحث اور مشاورت جاری ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت سے فوجی عدالتوں پر بریفنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت بتائے کہ 2 سال میں کیا کیا۔
میں آج جاننا چاہوں گا حکومت سے کہ ان 2 سالوں میں حکومت نے کیا اصلاحات کی، اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور اگر آج ہم سے توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہی ہیں۔ میں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے اور ایم کیو ایم سے، اور میری درخواست ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں مل بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کرے۔
ویسٹ انڈیز کی کرکٹ بورڈ نے واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کے دورے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی سیکیورٹی ٹیم کی رپورٹ پر انحصار کرے گا۔ فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ میں تنبیہ کی گئی ہے کہ پاکستان میں کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر عمران۔
ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے دورے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی سیکیورٹی ٹیم کی رپورٹ پر انحصار کرے گا۔ اس سے قبل فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن نے اپنی رپورٹ میں تجویز دی تھی کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غیر ملکی کھلاڑی لاہور میں منعقد ہونے والے 2017 کے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں شرکت سے گریز کریں۔ فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن FICA کی تازہ رپورٹ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب چند روز قبل ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ رواں سال ہونے والی دوسری پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کھیلا جائے گا۔
اس حوالے سے مزید بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن کی رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کو مشیر کے عہدے پر نامزدگی پر اعتراض کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اقربا پروری کے الزام میں اس کی تحقیق کی جائے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبید ملک۔
ڈیموکریٹس کے ایک گروپ نے خط کے ذریعے جسٹس ڈپارٹمنٹ اور سرکاری آفس برائے اخلاقیات سے مطالبہ کیا ہے کہ اس تعیناتی کو اقربا پروری کے قانون کی روشنی میں دیکھا جائے۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کے اس خط کے مطابق قانون برائے اقربا پروری کے تحت جیریڈ کشنر کی تعیناتی پر مضبوط کیس بنتا ہے اور اس کے تحت صدر کے رشتے دار کا وائٹ ہاؤس میں کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے ان الزامات کو رد کر دیا گیا ہے۔ ارب پتی جیریڈ کشنر کی وکیل جیمی گورلے کے مطابق جیریڈ کشنر اس عہدے کو سنبھالنے سے پہلے اپنے ریئل اسٹیٹ کے خاندانی کاروبار کی سربراہی اور اخبار نیو یارک آبزرور کے پبلشر کی پوزیشن چھوڑ دیں گے۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا طریقہ کار تلاش کیا ہے جس کے تحت دانت خود ہی منہ میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اور انہیں فلنگ یا بھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس خبر کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پارلیمان کے قریب مصروف شاہراہ پر بم حملے ہوئے ہیں۔ کم سے کم 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور درجنوں زخمی ہیں۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ اس وقت سیربین کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان میں 4 بلاگرز اور سوشل میڈیا پر متحرک کارکنوں کے لاپتہ کر دیے جانے پر آج پھر ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ لاپتہ ان کارکنوں کے معاملے پر وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے بھی آج سینٹ میں بیان دیا ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھی آصف فاروقی ٹیلی فون لائن پر ہمارے موجود ہیں۔ آصف، یہ بتائیے کہ چودھری نثار علی خان نے کیا کہا ہے؟
چودھری نثار علی خان نے سینٹ کو بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 4 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اغوا ہوئے ہیں پچھلے ہفتے۔ ان میں سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 3 لوگ جو ہے وہ پنجاب سے اغوا ہوئے 2 مختلف واقعات میں، اور 1 پروفیسر سلمان حیدر جو ہے وہ اسلام آباد سے اغوا ہوئے ہیں۔ چودھری نثار نے یہ بھی بتایا کہ ان چاروں کے معاملے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے جس کے بارے میں وہ ابھی میڈیا کو یا ہاؤس کو پبلک نہیں کر سکتے انفارمیشن، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت جو شاہراہوں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے کچھ کلوز ملے ہیں کہ یہ لوگ کس طرف کو گئے ہیں اور کس طرح سے وارداتیں ہوئی ہیں۔ چودھری صاحب نے تھوڑی سی تفصیل بتائی جو پروفیسر سلمان کے واقعے کی ہے کہ ان کو 2 گاڑیوں میں، جو ڈبل کیبن گاڑی ہوتی ہے اس میں 2 گاڑیوں میں 5 لوگوں نے سول کپڑوں میں جو تھے انہوں نے ان کو روکا، ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور ان میں سے 1 گاڑی راولپنڈی کی طرف چلی گئی اور 1 دوسری ڈائریکشن میں چلی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس سیشن کے فوراً بعد اپنے دفتر جائیں گے جہاں سے وہ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے، اور پھر مزید شواہد جب ان کے پاس ہو جائیں گے تو وہ کچھ بتانے کے قابل ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ ان کی حکومت کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اغوا کرے یا غیر قانونی اور جبری حراست میں رکھے، اور وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ لوگ جلد از جلد رہا ہو جائیں۔
اچھا، تو کافی معلومات ملی ہے، اس کو اہمیت بھی دے رہے ہیں۔ تفصیل بتانے کا بہت شکریہ آصف فاروقی، اسلام آباد سے تھے ہمارے ساتھ۔ پروفیسر سلمان حیدر سمیت 4 بلاگرز کی گمشدگی کے خلاف آج ملک کے تمام بڑے شہروں میں پریس کلب کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ریاست ان افراد کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ لاہور سے حنا سعید کی رپورٹ سنیے۔
جی، میں اس وقت موجود ہوں لاہور پریس کلب کے باہر، جہاں پہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آج یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں پہ نہ صرف سماجی سیاسی کارکن موجود ہیں بلکہ پروفیسر، ٹیچرز اور طلبہ بھی یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز پکڑے ہوئے ہیں اور یہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان حیدر سمیت جتنے لوگ جو ہیں، سماجی کارکن جو ہیں، وہ اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہوئے ہیں، ان کی جلد از جلد بازیابی کرائی جائے۔
رہا کرو، رہا کرو،
آج یہ آوازیں صرف لاہور ہی میں نہیں بلکہ ملک بھر میں گونج رہی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سلمان حیدر سمیت چار بلاگرز کی گمشدگی کے خلاف اور بازیابی کا مطالبہ کرنے کے لیے آج اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پشاور پریس کلب کے باہر لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ ریاست ان افراد کی بازیابی کے لیے ٹھوس اقدام اٹھائے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سلمان حیدر کے ساتھی پروفیسر عدنان محسن نے کہا،
ریاست کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، اگر ریاست ماں ہوتی ہے تو اسے اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سلمان حیدر اس ریاست کا بیٹا ہے، اس ملک کا بیٹا ہے، اسے یہاں ہونے والے ظلم، ناانصافی، غریب، پسے ہوئے طبقات، فرقہ واریت کا شکار ہونے والے تمام لوگ اور دیگر مارجنلائزڈ کمیونٹیز جو ہیں، اقلیتوں کے ساتھ ہونے والا ظلم، اس پہ ہمیشہ سلمان حیدر نے آواز اٹھائی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم یہاں جو لوگ جمع ہوئے ہیں وہ اسی لیے جمع ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ریاست ان کی بازیابی کے لیے اور ان کی محفوظ دستیابی کے لیے ضرور کوئی قدم اٹھائے گی اور ہمیں مایوسی نہیں ہوگی اس حوالے سے۔
دوسری جانب پشاور پریس کلب کے باہر احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ گمشدہ افراد کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہے تو انہیں بازیاب کروا کر معزز عدالت کے سامنے پیش ہونے کا موقع دیں۔
ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو اغوا ہو چکے ہیں، اگر ان پہ کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں لایا جائے، ان کی قانونی کارروائی کی جائے اور بتایا جائے، نہ کہ ان کو ان کے دیکھیں خاندان ہیں، ان کے گھر والے، ان کے بچے ہیں، اس طرح سے بندے کو غائب کرنا جو ہے یہ غیر انسانی بھی ہے اور یہ ان سارے کنونشن کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس پہ پاکستان نے جو ہے دستخط کیے ہوئے ہیں، اور یہ بلکہ آپ کے آئین میں جو فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، یہ اس کے بھی مخالفت کر رہا ہے۔
اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاج میں سول سوسائٹی کے علاوہ کچھ سینیٹرز نے بھی شرکت کی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ اب پارلیمان میں بھی یہ آوازیں گونج رہی ہیں۔ وہیں کراچی اور فیصل آباد میں بھی احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رکن بشرا ملک نے حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھایا۔
آج مارشل لا نہیں ہے، جمہوری حکومت ہے، اس جمہوری حکومت میں اگر اس طرح کے لوگوں کو جو پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ایسے لوگوں کو اغوا کیا جائے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی نااہلی ہے، حکومت کی ناکامی ہے کہ ان حالات میں جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے یہ کام ہو رہے ہیں۔
ان ملک گیر مظاہروں کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی لوگ فیس بک پیجز اور ٹویٹر ہیش ٹیگ کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ آزادی اظہار بلند کرنے والوں کا مطالبہ ہے کہ اگر گمشدہ افراد کی بازیابی جلد عمل میں نہ آئی تو ان کے احتجاج میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید تیزی آئے گی۔ ہنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پروفیسر سلمان حیدر سمیت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور بلاگرز کے لاپتہ کیے جانے کے معاملے پر میں نے پھر بات کی صحافی اور تجزیہ کار رضا رومی سے، جو کہ خود دھمکیوں کے بعد، ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد ملک سے باہر چلے گئے تھے اور جو اس وقت امریکہ میں کارنیل یونیورسٹی اور ایتھکا کالج سے منسلک ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ان حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، میں یہ ختم ہوتا تو نہیں دیکھ رہا، البتہ یہ ہے کہ اس پر اب بہت ہی سنگین قسم کی پابندیاں اور قدغنیں جو لگ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ دیکھیے، یہ جو حالیہ معاملہ ہے مسنگ بلاگرز کا، یہ ایک کڑی ہے کیوں ایک سلسلے کی، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے اور پاکستان کی پارلیمان نے سائبر کرائم لا بل پاس کیا پچھلے سال، جس کو کہ یہ کہا گیا کہ وہ دہشت گردی میں معاون ثابت ہوگا اور جو جرائم ہیں ان کی روک ٹوک ہوگی، لیکن ہمارا اندیشہ اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ بیسکلی ڈائسنٹ کو کچلنے کا ایک ہتھیار بنے گا، اور آپ نے دیکھا کہ وہی ہوا کہ اس کا جو سب سے بڑا اور پہلا استعمال ہوا وہ ان بلاگرز پر ہوا، جو کہ بیسکلی اپنی آزادی اظہار رائے کا جو حق، اس کا استعمال کر رہے تھے۔
یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیویزم، آزادی اظہار رائے، بحث، ایک مباحثے کی جو ساری ایک فضا تھی کہہ لیں سوشل میڈیا پہ، تو اس کے بہت سارے فائدے بھی تھے، سٹیزن جرنلزم، بہت سارے ثبوت مختلف چیزوں کے جو آفیشیل لائن سے ہٹ کے ہوں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں جو فائدے تھے، جو اچھے اثرات تھے اس کے سوشل میڈیا تھے، اس کو اب سول سوسائٹی ایک طرح سے کھو دے گا،
میرے خیال سے مکمل طور پہ تو نہیں کھو دے گا, لیکن بالکل وہ سول سوسائٹی کے جو افراد ہیں اور جو اس کے اراکین ہیں وہ اب یقیناً محتاط ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے 48 گھنٹے میں اس قدر پینک ہے, اور اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیے یا فیس بک کو دیکھیے, بہت سے ایسے لوگ جو کہ ان سب بلاگرز کو سپورٹ کرتے تھے یا ان کی چیزوں کو شیئر کرتے تھے, وہ انتہائی گھبرائے ہوئے ہیں. اور جو باقی گنے چنے لبرل یا روشن خیال جنہیں ہم کہتے ہیں بلاگرز ہیں, وہ بھی تھوڑے سے خوف کے عالم میں ہیں. کیونکہ دیکھیے یہ تو اصل میں کیا جاتا ہے نا, میسجنگ کے لیے کیا جاتا ہے. یہ چار کو جو پکڑا ہے وہ اس کا اثر 4000 پہ پڑے گا.
اچھا, اور کیا نقصانات کیا ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو یا عوامی حقوق کے حوالے سے؟
دیکھیے نقصانات جو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کا جو ڈیفینس ہوتا رہا ہے, اور اگر دیکھیں نا, اگر یہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر اگر خبریں ابھی نہ چلتی ہوں تو بہت سی ایسی سٹوریز ہیں, چاہے وہ فاٹا کے بارے میں ہو, بلوچستان کے بارے میں ہو, لاپتہ افراد کے بارے میں ہو یا دیگر امور پر ہو, وہ عوام تک پہنچتی نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے ہماری ریاست کا ایک شیوا رہا ہے, 1971 میں بھی انہوں نے جو کچھ مشرقی پاکستان اور بنگال میں اس وقت ہو رہا تھا اس کو مغربی پاکستان سے دور رکھا, اور مغربی پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہو کیا رہا تھا. اور یہی جو صورت ہے یہ آج کے دور میں خیر ممکن نہیں ہے, مگر یہ دوبارہ سے اس کا جو ہے کریٹ ہونے کا احتمال ہے. دوسرا اس کا نقصان جو بڑا ہے میری نظر میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کسی بھی جمہوری معاشرے میں پالیسی کے اوپر بحث ہونی چاہیے, چاہے وہ مذہب کا ریاست میں کیا رول ہے, چاہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی ہے, خارجہ پالیسی ہے, اس میں عوام کا ان پٹ ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو چند بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہے, جن میں سے بیشتر فوجی بیوروکریٹ ہے اور کچھ سویلین ہیں, تو اس میں لوگوں کی کا ان پٹ نہیں ہے سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی میں. یہ اس طرح کا سوشل میڈیا ایکٹیویزم جو تھا وہ اپنی رائے بھی پہنچا رہا تھا. اگر آپ نوٹ کیجئے ان کی پوسٹ کو یا دیگر جو وہ باتیں لکھتے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ کس طرح کی مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کا فروغ دیا ہوا پاکستان میں, اور اسی کی بنیاد پہ آپ پالیسی بناتے ہیں, اور پھر آپ اس کے اوپر سے یہ ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک آزاد اور جمہوری معاشرے کے لیے, کہ جہاں پہ لوگوں کی آواز جو ہے وہ پہنچنی بند ہو جائے. کیونکہ دیکھیے ٹی وی جو ہے اس کا سب سے بڑا میڈیم ہے, وہ بالکل ایک طرح سے ماڈریٹڈ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اس میں جو اینکرز ہیں اور جو اس کی پروگرامنگ ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے نپے تلے انداز میں ہوتی ہے, اس میں کوئی لائنز کراس نہیں کی جاتی, اور اس میں جو ٹف سوالات ہیں وہ نہیں کیے جاتے مقتدر حلقوں سے.
ٹھیک ہے, اچھا یہ بھی دیکھیں کچھ اطلاعات اس طرح کی ہیں کہ اگر ان بلاگرز کو بازیاب کیا گیا یا ان کو ان کا پتہ لگ گیا تو پھر بھی ان پہ امکان ہے کہ توہین مذہب یا اس طرح کے کچھ مقدمات ہو سکتے ہیں درج. تو یہ جو مذہب کا پہلو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خطرہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں جیسی صورتحال رہی ہے, بلاگرز کو ادیبوں کو نشانہ بنا کے بدردی سے قتل کیا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کا ٹرینڈ ہو سکتا ہے پاکستان میں؟
دیکھیے بدقسمتی سے بالکل ہو سکتا ہے. جب آپ کسی کے اوپر توہین رسالت کا یا توہین مذہب کا الزام یا اس کا شبہ بھی کرتے, جیسے کہ ہم نے تاثیر کے کیس میں دیکھا, اور وہ پبلیسائز ہو جائے, تو بالکل یہ جو مولوی ہیں یہ چند مکتب فکر کے, وہ فوراً آگے بڑھ کر یہ اب قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, اور وہ سب سے پہلے جو ہے نا اسلام نافذ کرتے ہیں قتل و غارت کر کے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ سب سے بڑی تشویش ہے کہ یہ جو
تین چار بلاگرز جن کے جن کو اس وقت شاید حراست میں لیا گیا ہے یا ابھی تک ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملی, وہ ان کی بازیابی کے بعد اس کے بعد وہ فوراً میرے خیال سے ان کو تو چند ایک کو تو ان میں سے جو ہیں وہ ملک کو چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ جو اس وقت پروپیگنڈا جاری ہے اس کے ساتھ اگر وہ پاکستان میں رہے تو یقیناً ان کی زندگی کو خطرہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا, بالکل دیکھیے بنگلہ دیش میں بھی یہی ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں ریاست جو ہے وہ ان کی مذہبی انتہا پسندوں کی سرپرستی نہیں کرتی, پاکستان میں مذہبی انتہا پسند جو ہے وہ ریاست کے اعلی کار بھی ہیں اور ان کا ان کی پالیسی کا انسٹرومنٹ بھی ہے.
یہ تھے رضا رومی. اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر انسانی حقوق اور دیگر سماجی معاملات پر آواز بلند کرنے والے ان لاپتہ کیے جانے والے چار بلاگرز کی بازیابی کے لیے اسلام آباد پریس کلب کے باہر بھی آج مظاہرہ ہوا. ہمارے ساتھی ارم عباسی بھی وہاں موجود تھیں اور انہوں نے مظاہرے میں شریک عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک اور پیپل پاکستان پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر سے اس معاملے پر بات کی. آئیے ہم بھی سنتے ہیں.
ہم سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ اگر آپ اپنی آواز اٹھائیں اور پھر آپ اچانک سے لاپتہ ہو جائیں تو یہ کیا بتاتا ہے کہ پاکستان کا جمہوری نظام کہاں کھڑا ہے؟
جی, پاکستان کے جمہوری نظام کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ ایک ڈی جورے اور ایک ڈی فیکٹو دو نظام ہیں. ایک قانون ہے, آئین ہے جو ملک کی حکمرانی کے ایک طریقہ کار بتاتا ہے, اور ایک پاکستان میں جو ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے اختلاف رائے سے نمٹنے کا, اور جس طرح سے وہ میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو دیکھا ہے کہ کس طرح وہ کنٹرول ہوتا ہے, اور پرنٹ میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے خاصی بندشیں ہیں اور سیلف سینسر تک ہو جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا ایسی چیز تھا کہ جس میں ظاہر ہے کہ کچھ ریلیٹیولی آزادی تھی, اس کو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تازہ واقعہ ہوا ہے, ایک طرح سے حملہ ہوا ہے آزادی اظہار پر, اور یہ قابل تشویش بات ہے, بڑی قابل تشویش بات ہے. اس لیے
افراز صاحب, خٹک صاحب, کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ وہ بلاگر جو کہ ایک ان میں سے سلمان حیدر لیکچرر ہیں, باقی اپنے فیس بک پہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, کیا پاکستان میں آپ مختلف رائے نہیں رکھ سکتے یا اسٹیٹ ایجنسیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟
جی, یہاں یہ پیغام یہی دی جا رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, یعنی آپ کو آزادی اظہار نہیں ہے. اور جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے, دیکھیں نا, ریاست کے تین ستون ہیں, مقننہ, انتظامیہ اور عدلیہ. اب اس میں مقننہ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے, سول انتظامیہ جو سیاسی حکومت اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور جو عدلیہ اس کو کوئی عمل دخل نہیں, ریاست کے تینوں ستونوں کو علم نہیں ہے, اور ایک مافیا ہے جو خود کو ریاست کہتا ہے اور ریاست کے نام پہ وہ کارروائی کرتا ہے. تو یہ بڑی قابل تشویش بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ قابل قبول بات نہیں ہے پاکستان میں کسی بھی جمہوریت پسند کے لیے, کسی بھی قانون کی حکمرانی پر یقین رکھنے والے کے لیے یہ قابل قبول بات نہیں ہے.
بابر, فرت اللہ بابر صاحب سے بات کرتے ہیں. سر, پارلیمان میں بھی اس پر جو ہے اسے کہا گیا ہے کہ یہ بہت ہی ایک پریشان کن واقعات ہیں جس میں اتنے بلاگرز آگے پیچھے ہی لاپتہ ہو جانا, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو چار بلاگرز اغوا ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے, یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ہم اب اس چیز کو کہ ریاست کے جو ادارے ہیں جن پر الزام لگتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر کام کرتے ہیں, ان ریاست کے اداروں کو قانون کے تحت لایا جائے. اس سلسلے میں ایک بل سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے, پورے ایوان نے اس کی منظوری دے کر حکومت کو بھیجا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے اس مہم کو تقویت ملے گی کہ ریاست کے اداروں کو جو بل پارلیمان نے پاس کیا ہے سینٹ نے, اس کے ذریعے ان کو پارلیمان کے اور قانون کے تحت لایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو کنونشن ہے اگینسٹ انفورس ڈسپیئرنسز, اس پر فل فور دستخط کرنے چاہیے, اور جو امپیونٹی ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ کہاں سے غائب ہوئے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دس امپیونٹی آلسو مسٹ اینڈ.
فرد اللہ بابر صاحب قانون سازی تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ سلمان حیدر عاصم گرویا اور ان کی فیملیز کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے مانگے, کس سے پوچھے کہ ان کے گھر والے کہاں ہیں؟
یہ درست ہے کہ ان کی فیملیز بیچارے اس وقت مجبوری کی حالت میں ہیں. پارلیمان سیاسی جماعتوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور یقیناً مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کو بازیاب کر لیا جائے گا.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر, جو آج اسلام آباد میں پریس کلب کے باہر پروفیسر سلمان حیدر سمیت چار بلاگرز کی بازیابی کے لیے کیے گئے مظاہرے میں تھے اور جو ارم عباسی سے بات کر رہے تھے. اور یہی تھی آج سربین کی اہم خبر, اہم موضوع یہ کہ پاکستان میں چار بلاگرز اور سوشل میڈیا پر متحرک کارکنوں کے لاپتہ کر دیے جانے پر آج پھر ملک میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. اور اس سلسلے میں ملک کے وزیر داخلہ نے بھی بیان دیا ہے. سربین ابھی جاری ہے.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کا کہنا ہے کہ دورہ آسٹریلیا میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز سے متعلق کوچ مکی آرتھر کی رپورٹ انہیں مل گئی ہے. شہریار خان کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شکست کی بڑی وجہ بیٹنگ سے زیادہ بالنگ کی ناکامی رہی. یاد رہے کہ پاکستانی ٹیم کو سیریز کے تینوں ٹیسٹ میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب وہ ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں تیسرے سے پانچویں نمبر پر آ گئی ہے. پاکستانی ون ڈے ٹیم کے نائب کپتان سرفراز احمد والدہ کی بیماری کے سبب وطن واپس آ رہے ہیں. پاکستانی ٹیم کو دو دن میں اپنے دو اہم کھلاڑیوں کی وطن واپسی کا سامنا کرنا پڑا ہے. فاسٹ بالر محمد عرفان اپنی والدہ کے انتقال کے سبب وطن واپس آ رہے ہیں اور اب سرفراز احمد کی بھی واپسی ہو رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ نے سرفراز کے متبادل کے طور پر کسی کھلاڑی کو آسٹریلیا بھیجنے کی درخواست نہیں کی ہے. اس سے پہلے عرفان کے متبادل کے طور پر فاسٹ بالر جنید خان کو آسٹریلیا روانہ کیا جا رہا ہے. آل راؤنڈر محمد حفیظ پہلے ہی آسٹریلیا روانہ ہو چکے ہیں. وہ پہلے اعلان کردہ ٹیم میں شامل نہیں تھے لیکن بعد میں انہیں 16ویں کھلاڑی کے طور پر ٹیم میں شامل کیا گیا. پاکستانی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے طور پر کھیلے گئے وارم اپ ون ڈے میچ میں کرکٹ آسٹریلیا 11 کو 196 رن سے ہرا دیا. پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 334 رنز بنائے. بابر اعظم نے 98, شرجیل خان نے 62 اور عمر اکمل نے 54 رنز اسکور کیے. شعیب ملک ایک رن کی کمی سے نصف سینچری مکمل نہ کر سکے. کرکٹ آسٹریلیا 11 138 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. حسن علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. پرتگال اور ریال میڈرڈ کے کرسٹیانو رونالڈو بہترین کھلاڑی کا فیفا کا پہلا ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. رونالڈو کو یہ ایوارڈ گزشتہ سال کی کارکردگی پر دیا گیا ہے جس میں انہوں نے 44 میچوں میں 42 گول کیے. اس کے علاوہ پرتگال نے یورو 16 جیتی جبکہ ریال میڈرڈ کی ٹیم چیمپئنز لیگ کی فاتح بنی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پارلیمان کے قریب بم حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 30 بتائی جا رہی ہے. اس خبر کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا جاتا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے نازر سفر سے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں شدت پسند حملے میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں. حملہ پارلیمان کے قریب کیا گیا.
اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی اہلیہ کے ہاتھوں مبینہ طور پر تشدد کا شکار ہونے والی 10 سالہ کمسن گھریلو ملازمہ کے طبی معائنے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق طیبہ کے جسم کے مختلف حصوں پر زخموں کے 11 نشانات ہیں۔ امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹس نے 9 منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کی مشیر کے عہدے پر نامزدگی پر اعتراض کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اقربا پروری کے الزام میں اس کی تحقیق کی جائے۔ برطانوی حکومت نے ان ہزاروں ہم جنس پرست مردوں کو جنہیں قانون تبدیل ہونے سے قبل جنسی جرائم میں مجرم قرار دیا گیا تھا کے لیے موت کے بعد معافی کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جیسے کہ آپ نے خبروں میں سنا، پارلیمان کے قریب بم حملے ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد اب 30 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ ان حملوں کی تفصیل میں نے پوچھی کابل میں موجود ہمارے ساتھی داؤد اعظمی سے۔
کابل شہر میں چھٹی کا وقت تھا جب ایک حملہ ہوا اور عینی شاہدین کے مطابق ایک حملہ آور پیدل چل رہا تھا اور خود کش حملہ کیا اس نے۔ اس کے بعد سیکیورٹی فورسز آئی، پولیس آئے، اور اس کے بعد ایک دوسرا دھماکہ ہوا جو کہ کار بم تھا۔ تو پولیس اور سیکیورٹی فورسز، تو عینی شاہدین اور افغان حکام کے مطابق درجنوں لوگ مارے گئے ہیں اور درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور ہیلتھ منسٹری کے ایک آفیشیل کے مطابق لگ بھگ 30 لوگ مارے گئے ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اور لوگوں کے مرنے کا امکان بھی ہے۔
اچھا، اور یہ جو ہے، یہ جو جگہ جہاں یہ دھماکے ہوئے ہیں، اس کو یہاں کیوں نشانہ بنایا گیا ہے؟
یہ ایک مین روڈ ہے اور افغان پارلیمنٹ بلڈنگ کے بہت قریب ہے، تقریباً چند 100 میٹر کے فاصلے پر افغان پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، اور اس پر افغان حکومت کے جو امپلائیز ہیں اور اس کے علاوہ عام لوگ اس روڈ پر آمد و رفت کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ حملہ تھا، اور حملے کا وقت بھی پہلے سے طے کیا گیا تھا، کیونکہ یہ چھٹی کا وقت تھا، جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ اسی روڈ کے ذریعے گھر جاتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قصدید، اور کہ یہ روڈ پہلے سے اس وقت حملے کے لیے چنا گیا تھا،
تو مصروف ترین اس وقت تھا،
اور یہ ایک رش آور بھی تھا، کیونکہ اس وقت یہ روڈ بہت مصروف ہوا کرتا ہے۔
طرح کے کئی حملے ہوئے ہیں پچھلے کئی مطلب حال میں، ان میں تیزی دیکھی گئی ہے، وہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ یہ کابل جو ہے انڈر اٹیک ہے نا؟
پچھلے چند مہینوں میں کابل میں اس قسم کے کافی بڑے حملے ہوئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ طالبان نے یہ پلان بنائی ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنا حملہ کر لیں، اور ایسا حملہ ہو کہ جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی طالبان نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا نشانہ دراصل افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے اعضاء تھے، لیکن عینی شاہدین کے مطابق اس حملے میں بہت سے عام لوگوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور بہت سے عام لوگ مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ افغان پولیس کے بھی کئی اہلکار اس میں مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے حملے کے بعد ہماری معلومات یہ ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے لوگ آئے اور اس کے بعد دوسرا کار دھماکہ ہوا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ افغان سیکیورٹی فورسز کے ممبرز کو بھی نقصان پہنچا ہے اس حملے میں۔
یہ تھے کابل سے داؤد اعظمی۔ اور اب ذکر فوجی عدالتوں کا۔ پاکستان کی حکومت نے فوجی عدالتوں کے میعاد ختم ہونے کے 2 روز بعد ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے بعد اعلان کیا تھا کہ ان عدالتوں کو مزید توسیع دینے کی خاطر آئینی ترمیم متعارف کروائی جائے گی، جس کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں سے مشاورت اب جاری ہے۔ تاہم پاکستان کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے فوجی عدالتوں میں توسیع کی مخالفت کی ہے۔ سیاسی جماعتیں کیا سوالات اٹھا رہی ہیں؟ سنیے اس بارے میں فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں فوجی عدالتوں کی مدت پوری ہونے کے بعد 8 جنوری کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بیان جاری کیا کہ اب ان عدالتوں نے کام بند کر دیا ہے۔ تاہم گزشتہ روز وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اعلی سطح کے اجلاس میں فوجی عدالتوں کی توسیع سے متعلق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے اس اعلان کے بعد حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں نے ان عدالتوں کے قیام میں توسیع اور گزشتہ 2 برس کے دوران عدالتی نظام میں اصلاحات سے متعلق کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر پارلیمانی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس آج قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں حزب مخالف کی جماعتوں نے فوجی عدالتوں پر بریفنگ کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کی اجازت اس شرط پر دی تھی کہ عدالتی نظام میں اصلاح کی جائے گی، مگر حکومت کچھ نہیں کر سکی۔
میں آج جاننا چاہوں گا حکومت سے کہ ان 2 سالوں میں حکومت نے کیا اصلاحات کی، اور اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی، اور اگر آج ہم سے توسیع کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر کر رہے ہیں۔ میں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، جماعت اسلامی سے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے اور ایم کیو ایم سے، اور میری درخواست ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں مل بیٹھ کر اس پر تبادلہ خیال کریں۔
واضح رہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتیں دسمبر 2014 میں پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد آئین میں 21ویں ترمیم کے بعد 2 سال کی مدت کے لیے قائم کی گئی تھیں۔ اس وقت ان عدالتوں کے قیام سے متعلق یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں خامیاں موجود ہیں جن کے باعث وہ دہشت گردوں کو سزائیں دینے سے قاصر ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں ایاز صادق نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پر فیصلہ اتفاق رائے سے چاہتے ہیں۔ فوجی عدالتوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہونے کے باعث 17 جنوری کو دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ وزیراعظم کے مشیر برائے قانونی امور بیرسٹر ظفر اللہ نے فوجی عدالتوں کا جواز پیش کرتے ہوئے چند روز پہلے بی بی سی کو بتایا تھا کہ جج، وکیل اور گواہان کی شناخت چھپانے کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔
ہمارا خیال یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا اچھا کام تو نہیں ہے، ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی، ہم الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ہم تو نہیں افورڈ کر سکتے کہ ملٹری کورٹس بنائے۔ ایکسٹرا آرڈنری صورتحال تھی، اس کا ایکسٹرا آرڈنری حل نکالا گیا تھا۔ اب جو اسیس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایکسٹرنل جو غیر معمولی حالات تھے وہ ہیں یا نہیں ہیں۔
پاکستان میں حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کریم خواجہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے قیام پر سخت تنقید کی اور کہا کہ یہ نظام لانا نہایت نقصان دہ ہوگا۔
فوجی عدالتوں سے آپ ایک طرح سے فوج کو انکروچمنٹ دیتے ہیں، اور اس طرح تو پھر آپ کا جوڈیشل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ سول کورٹس، سیشن کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس، پھر ان کا کیا کام رہے گا؟ ایک جس طرح برطانیہ میں ٹیررسٹوں کو یا جو کرمنلز ہیں ان کو جو ہے پروسیکیوشن ہوتی ہے اور سزائیں ملتی ہے، وہ سسٹم پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور فوج کو زیادہ رول دینا میرے خیال سے سوٹ نہیں کرتا ہے۔ لاسٹ ٹائم تو چلو ایک ایسے حالات تھے جس میں مجبوراً رو کر ہم نے یہ یس کیا، ہر بار تو رو کر ہم یس نہیں کہیں گے۔
دوسری جانب پاکستانی فوج میں جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کی سربراہی کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے اس تاثر کو غلط قرار دیا کہ فوجی عدالتیں جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتیں اب بھرپور انداز میں کام ہی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اس تاثر کو بھی رد کیا کہ عدالتوں کی توسیع سے متعلق بیان کے پیچھے فوج کا دباؤ ہے۔
جوڈیشل ریفارم جو تھی وہ ریکمنڈیشنز لے کے مختلف سٹیک ہولڈر سے تو وہ بنائی جاتی ہیں، تو وہ اگر ریفارمز اس نوعیت کی ہو جاتی ہیں تو کافی حد تک یہ مقصد پورا ہو جاتا۔ میرا خیال ہے کہ پھر جواز نہ رہتا ملٹری کورٹس بنانے کا، لیکن چونکہ کی نہیں، اس صورت میں ملٹری کورٹس کا سہارا لینا وہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی پبلک مطمئن نہیں، آپ کے وکلا اور آپ کی پارٹیاں وہ اس پہ اعتراض کرتی ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی لولا رنگڑا بن گیا، اس میں آدھا ملٹری کورٹ اور باقی سول پروسیس، اس وجہ سے اس میں کوئی یعنی فائدہ بھی نہیں ہے، حکومت عدالتی ریفارمز کو کسی نہ کسی شکل میں جلدی کر لیتی اور وہ اب بھی ان کو چاہیے کہ وہ توجہ زیادہ دے بجائے ملٹری کورس بنانے.
پاکستانی فوج کے مطابق پچھلے دو برس میں فوجی عدالتوں نے 274 مقدمات کی سماعت مکمل کر کے فیصلے سنائے, جن میں سے 161 مقدمات میں سزائے موت جبکہ 113 مقدمات میں قید کی سزائیں دی گئیں. سزائے موت پانے والے 161 میں سے اب تک 12 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے. حزب مخالف کی سیاسی جماعتوں کا کہنا ہے کہ قومی ایکشن پلان کی 20ویں شک یہی تھی کہ پاکستان کے تعزیری نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی اور پولیس میں اصلاحات لائی جائیں گی, لیکن ایسا عملی طور پر نہیں کیا گیا.
یہ تھی فرحت جاوید. ادھر پاکستان کی سپریم کورٹ میں پینما لیکس اور وزیر اعظم کے خاندان کے مبینہ اثاثوں اور دولت سے متعلق زیر سماعت درخواستوں کی سماعت کے دوران آج پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے کہا ہے کہ عدالت ان کی درخواست پر فیصلہ دیتے ہوئے بے شک پینما لیکس کو زیر غور نہ لائے, بلکہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کا دو مرتبہ قوم سے خطاب اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نااہلی سے متعلق فیصلہ دے دے. اسلام آباد سے سنیے شہزاد ملک کی رپورٹ.
جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے پاناما لیک سے متعلق درخواستوں کی سماعت شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پاناما لیکس کو نکالنے کے باوجود بھی وزیر اعظم کی نااہلی کا مقدمہ بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کی قوم سے تقریر اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس میں کی جانے والی تقاریر میں تضاد موجود ہے اور عدالت اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی درخواست کا فیصلہ دے. بینچ میں موجود جج جسٹس اعجاز افضل نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی تقاریر کو پاناما لیکس میں آنے والے مبینہ حقائق کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پیش کی جانے والی دستاویزات کو پرکھنے اور دوسرے فریق کے دلائل سننے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے. جسٹس اعجاز افضل کا کہنا تھا کہ حقائق کو سامنے رکھے بغیر محض ادھر ادھر کی باتیں سن کر ایسے معاملات پر فیصلے نہیں دیے جا سکتے. نعیم بخاری نے حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کا حوالہ دیا جو شریف برادران کی طرف سے مبینہ طور پر کی جانے والی منی لانڈرنگ سے متعلق تھا. اس پر بینچ کے سربراہ نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے وزیر اعظم کی نااہلی سے متعلق درخواستیں زیر سماعت ہیں, لہٰذا وہ اپنے دلائل اسی حد تک ہی محدود رکھیں. ان درخواستوں کی سماعت کے دوران جب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے وزیر اعظم کے خلاف حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے کی دوبارہ تحقیقات کرنے کے لیے قومی احتساب بیورو کو احکامات جاری کرنے کے بارے میں کہا تو بینچ میں موجود جسٹس اعجاز افضل کا کہنا تھا کہ عدالت مفاد عامہ کے آرٹیکل 184 کے سب آرٹیکل 3 کے دائرہ کار کو مزید وسیع نہیں کر سکتی, ورنہ اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اپنے دلائل ختم کرنا چاہتے تھے, تاہم عدالت نے نعیم بخاری کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی کہ وہ جب تک عدالت کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں پر بینچ کو مطمئن نہیں کریں گے وہ روسٹم چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ان درخواستوں کی سماعت کل پھر ہوگی. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شہزاد ملک سے ہی میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور خبر پر بات کی. اسلام آباد میں سیشن کورٹ جج کے گھر میں ایک کم سن ملازمہ پر تشدد کے واقعے کا سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا تھا اور اب یہ معاملہ زیر سماعت ہے. اگلی پیشی کل یعنی بدھ کو ہوگی. 10 سالہ طیبہ نامی اس بچی کو ابھی بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اس کے طبی معائنے کی رپورٹ اب سامنے آ گئی ہے. میں نے شہزاد ملک سے پوچھا کہ اس میڈیکل رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے اور یہ کہ یہ پہلی میڈیکل رپورٹ سے کس طرح مختلف ہے.
جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی جو تازہ رپورٹ آئی ہے اس کے طبی معائنے کی طیبہ کے, وہ باقاعدہ طور پر وہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی, ڈاکٹروں پہ مشتمل تھی ایک چار رکنی ٹیم. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈاکٹر ہیں چار, اس پر مشتمل تھی. انہوں نے ان کا طیبہ کا میڈیکل ٹیسٹ لیے ہیں. اس سے پہلے جو ٹیم تو خیر نہیں بنی تھی, لیکن جو ابتدائی جو طبی معائنہ اس کا کروایا گیا تھا اس کی بازیابی کے بعد, تو وہ تو نہ ہونے کے برابر تھا. اس میں کسی چیز کا زخم وغیرہ کا ذکر نہیں تھا, صرف یہ بتایا گیا تھا کہ وہ بھی لڑکی نے جو ان کو ابتدائی بیان دیا تھا کہ وہ گری ہے یا اس کے ہاتھوں پہ چائے گری ہے یا وہ کہیں وہ سیڑھیوں سے گری ہے تو اس کے چہرے پہ زخموں کے نشانات ہیں, صرف اس کے بیان کو بنیاد بناتے ہوئے وہ میڈیکل رپورٹ تیار کی گئی تھی. جبکہ یہ جو میڈیکل رپورٹ ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس کی کنپٹی کے دائیں حصے پر زخم کا نشان ہے. اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر 11 زخموں کے نشانوں کی نشاندہی کی گئی ہے. جو ابتدائی طبی معائنے کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ طیبہ کی جو ذہنی حالت ہے وہ درست ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ وہ ابھی دباؤ کا شکار ہے.
اچھا.
اس پہ یعنی اس پر ذہنی دباؤ ہے اور ابھی وہ اس کو نکلنے میں ٹائم لگے گا. تو بنیادی فرق تو یہی تھا ان دونوں طبی معائنوں کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے.
اچھا, ویسے شہزاد, اس بچی کو تلاش کرنے فیصل آباد بھی یہ انویسٹیگیٹرز وغیرہ گئے تھے, لیکن ہمیں یاد دلائیں کہ اس کو پھر آخر بازیاب کہاں سے کیا گیا, کون سی جگہ تھی؟
دیکھیں جی, اس کو جو بازیاب کروایا گیا ہے وہ اسلام آباد پولیس کے بقول, اس کو تو اسلام آباد کا نواحی علاقہ ہے جو برما ٹاؤن جسے کہتے ہیں, وہاں سے اس کو برآمد کیا گیا ہے. اگرچہ پولیس کا سٹانس تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بازیاب کیا ہے, لیکن جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بازیاب نہیں کیا, بلکہ لڑکی کو اس شخص نے جس کا نام محمد اعظم ہے, جو اس کا بیٹی کا باپ ہونے کا دعوے دار ہے, انہوں نے خود اپنی بیٹی کو پولیس کے حوالے کیا ہے. کل امکان اس بات کا ہے کہ کل پولیس طیبہ کو سپریم کورٹ میں پیش کرے گی, اور جس شخص نے یعنی محمد اعظم جو دعوے دار ہیں کہ وہ طیبہ کے والد ہیں اور انہوں نے ہی ایڈیشنل سیشن جج کی بیوی جو ملزمہ ہے اس مقدمے میں اس کے ساتھ صلح نامہ کیا ہے, تو وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے.
تو عدالت میں کل سماعت ہے, تو کیا کچھ ہوگا, کیا عدالت میں کو کیا بتایا جائے گا کل؟
پولیس کا تو یہ موقف ہے کہ ان کی تفتیش تو اس معاملے میں مکمل ہے, یعنی کہ انہوں نے اپنا جو حتمی چلان ہے وہ متعلقہ عدالت میں بھی بھجوا دیا ہے, گو کہ ابھی وہ چلان جو ہے وہ اس کو وہ منظر عام پر نہیں آیا, لیکن جو بھی پولیس نے اس بارے میں تفتیش کی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جائے گا. اس میں سپریم کورٹ نے بھی جو اس کی ابتدائی سماعت ہوئی تھی اس میں یہ واضح پیغام یہ دیا تھا کہ بچوں کے حقوق پر ان کے والدین اگر کمپرومائز کرنا بھی چاہیں تو عدالت انہیں ایسا کرنے نہیں دے گی, اور اگر وہ یہ کسی طور پر بھی ان کا یہ کہنا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ بچوں کے حقوق یعنی ان پر تشدد کرنا بنیادی انسانی حقوق کی نہ صرف خلاف ورزی ہے بلکہ یہ معاملہ معاشرے کے لیے بھی ایک بدنما داغ کے طور پر سامنے آیا ہے, اور یہ صرف پارلیمنٹ یہ صرف سپریم کورٹ تک ہی محدود معاملہ یہ نہیں رہا, بلکہ اب تو اس کی آواز جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی سنائی دیتی ہے.
تفصیل بتا رہے تھے اسلام آباد سے شہزاد ملک. اور اب ذکر کرتے ہیں کرکٹ کا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن کی اس رپورٹ کو حقائق کے برخلاف قرار دیا ہے جس میں اس نے غیر ملکی کرکٹرز سے کہا ہے کہ وہ لاہور میں ہونے والا پاکستان سپر لیگ کا فائنل کھیلنے سے گریز کریں. دوسری جانب ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں T20 سیریز کھیلنے کے لیے اپنے سیکیورٹی ماہرین کی رپورٹ پر انحصار کرے گی تاکہ فیصلہ وہ تب کریں. کراچی سے سنیے عبد الرشید شکور کی رپورٹ.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوسری پاکستان سپر لیگ کا فائنل 7 مارچ کو لاہور میں کرانے کا اعلان کر رکھا ہے. ساتھ ہی اس نے ویسٹ انڈیز کو بھی 2 T20 میچز پاکستان میں کھیلنے کی دعوت دے رکھی ہے, لیکن بین الاقوامی کرکٹرز کی فیڈریشن فیکا نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال اب بھی اچھی نہیں اور غیر ملکی کرکٹرز کو پاکستان جانے سے گریز کرنا چاہیے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیکا کی اس رپورٹ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان سپر لیگ کے سربراہ نجم سیٹی کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ حقیقت پر مبنی نہیں ہے.
ہم چاہیں گے کہ اس کو کلیئر کیا جائے اس چیز کو, بیکاز یہ فیکچوئل نہیں ہے. یہ اس میں 2-3 باتیں انہوں نے کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی فارنرز کو اٹیکس ہو رہے ہیں فارنرز کے اوپر, اور لگژری ہوٹلز جو ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ غلط ہے. ایسی لاہور شہر میں ایک بھی فارنر کو اٹیک نہیں کیا گیا, لاہور شہر میں ایک بھی ہوٹل کو اٹیک نہیں کیا گیا. پتہ نہیں یہ کہاں سے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایکسپرٹس نے یہ بتایا ہے اور ایڈوائز دی ہے, سیکیورٹی ایکسپرٹس نے, کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر کسی ایکسپرٹ نے ایسی بات کی ہے تو اس کا نام تو دینا چاہیے نا, کہ پتا چلے کہ کون سا ایکسپرٹ ہے, کیا اس کو پتا بھی ہے, کیا وہ جینیونلی ایکسپرٹ ہے کہ نہیں.
پاکستان سپر لیگ کے سفیر اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجا کے خیال میں اس طرح کی رپورٹ کھلاڑیوں کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتی ہے.
ایسی اسٹیٹمنٹ سے پھر جو ایک موڈ بنا بھی ہوتا ہے ایک پلیئر کا, وہ بھی جو ہے ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, وہ اس کا مطلب میرا کنفیوژن سا کریٹ ہو جاتا ہے. اور سب دنیا کو ہیلپ کرنی چاہیے اس وقت پاکستان میں کرکٹ کو ری انٹروڈیوس کرنے کے لیے. تو اس طرح سے ایک بڑا ایک روتھلیس اسٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ نیریٹو بدل جاتا ہے.
غور طلب بات یہ ہے کہ فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشن یعنی فیکا دنیا بھر کے کھلاڑیوں کی نمائندہ تنظیم نہیں ہے اور پاکستان اور بھارت اس کے رکن نہیں, اور بقول نجم سیٹھی اسی وجہ سے فیکا ہمارے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے.
دیکھیے وہ ایک پرائیویٹ فورم ہے, اس میں کچھ پلیئرز اس کے ممبرز ہیں, کچھ ایسوسی ایشنز ان کی ممبرز ہیں. ان کو بیسکلی جو پرابلم آتی ہے انڈیا پاکستان جیسے ممالک سے, کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ان کے دفتر کھلے اور وہ اپنی یونین ایکٹیویٹی یہاں بھی کریں, اور انڈیا پاکستان یہ اجازت نہیں دیتے, اس لیے ہمیشہ ہمارے خلاف ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتی ہے ان کی.
دوسری جانب ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ نے بھی فیکا کی رپورٹ کو اپنی کرکٹ ٹیم کے ممکنہ دورے پاکستان کے تناظر میں زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. ویسٹ انڈین کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ وہ سپر لیگ کے بعد اپنی ٹیم کو پاکستان بھیجنے کے بارے میں حتمی فیصلہ فیکا کی نہیں بلکہ اپنے سیکیورٹی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں کرے گا. یہ سیکیورٹی ماہرین پاکستان آنے والے ہیں. مارچ 2009 میں سری لنکن ٹیم پر لاہور میں ہونے والے حملے کے بعد سے صرف زمبابوے کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آ سکی ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ سپر لیگ کے فائنل اور پھر ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے انعقاد سے اس جمود کو توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہے. عبدالرشید شکور, بی بی سی کراچی.
آج سربین میں ہماری اہم خبر سوشل میڈیا پر متحرک کارکنوں ان چار بلاگرز سے متعلق تھی جن کو لاپتہ کر دیا گیا ہے پاکستان میں. لیکن سوشل میڈیا ہے کس قدر با اثر ذریعہ, وہ ظاہر ہوتا ہے اس کہانی سے. بھارت میں بارڈر سیکیورٹی فورس یا بی ایس ایف کے ایک جوان کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں انہوں نے بی ایس ایف کے جوانوں کو ملنے والے کھانے کے معیار کی شکایت کی. اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد حکومت نے اس جوان کے عائد کردہ الزامات پر بی ایس ایف سے رپورٹ طلب کر لی. دلی سے سنیے سہیل حلیم کی رپورٹ.
بی ایس ایف کے ایک جوان تیج بہادر یادو نے یہ ویڈیوز اپنے فیس بک پیج پر پوسٹ کی تھی اور اب تک انہیں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ فی الحال کشمیر میں تعینات ہیں اور ان کا الزام ہے کہ انتہائی مشکل حالات میں ڈیوٹی کرنے کے باوجود جوانوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی.
کتنا بھی برف ہو, کتنا بھی بارش ہو, طوفان ہو, یہی حالاتوں میں ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں. پیچھے کا درشیہ شاید آپ لوگ دیکھ رہے ہوں, فوٹو میں شاید آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے, لیکن ہماری کیا سچویشن ہے, نہ یہ کوئی میڈیا دکھاتا ہے, نہ کوئی منسٹر سنتا ہے, کوئی بھی سرکاریں, ہماری حالات وہی دربتر ہیں.
انڈیا کے وزیر داخلہ راجنات سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ بی ایس ایف سے فوراً رپورٹ طلب کریں اور اس سلسلے میں مناسب کارروائی کریں. ادھر بی ایس ایف کا بھی کہنا ہے کہ اس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے. تیج بہادر یادو کا الزام ہے کہ جوانوں کے لیے سامان کی کمی نہیں ہے, لیکن بدعنوانی کی وجہ سے یہ سامان جوانوں تک نہیں پہنچ پاتا.
ہم کسی سرکار کو کوئی دوش نہیں دینا چاہتے, کیونکہ سرکار ہر چیز ہر سامان ہمارے کو دیتی ہے, لیکن اچھ ادھیکاری سب بکری کر کے کھا جاتے ہیں, جو کہ ہمارے کو کچھ نہیں ملتا. ان حالاتوں میں ایسی کن حالات ہیں, کئی بار تو جوان بھوکھے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے.
ایک اور ویڈیو میں جوان نے جلے ہوئے پراٹھے دکھائے ہیں اور سوال اٹھایا ہے کہ کیا ایسا کھانا کھا کر جوان سرحد پر ڈیوٹی کر سکتے ہیں.
میں ابھی صبح کا آپ کو ناشتہ دکھاتا ہوں, یہ جلے ہوئے پراٹھے صرف اور چائے کا گلاس اور کچھ نہیں, نہ اچار, نہ جام, نہ بٹر, کچھ نہیں. اب آپ بتائیے کیا ایسا کھانا کھا کے جوان ڈیوٹی کر سکتے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور سرکار تک پہنچائے. جے ہند.
جواب میں بی ایس ایف نے کہا ہے کہ وہ جوانوں کی دیکھ بھال کے تعلق سے بہت حساس ہے, بعض معاملات میں ممکن ہے کہ لاپرواہی ہوئی ہو, اگر ایسا ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی. بی ایس ایف کے ترجمان کے مطابق تیج بہادر کو ماضی میں نفسیاتی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑی ہے اور انہیں بغیر اجازت ڈیوٹی سے غائب رہنے, زیادہ شراب پینے اور سینئر افسران کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے الزامات کا سامنا رہا ہے. لیکن ان الزامات سے قطع نظر سینئر افسران صحیح صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کیمپ میں پہنچ چکے ہیں. الزامات صحیح ہیں یا غلط, یہ تو انکوائری سے ہی ثابت ہوگا. لیکن یہ سوشل میڈیا کی بے پناہ طاقت کی ایک اور مثال ہے. ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی بی ایس ایف سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، ورنہ عام حالات میں ایسی شکایتوں کی آسانی سے سنوائی نہیں ہوتی۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی۔
ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی میں واقع شپ بریکنگ یارڈ میں ایک مرتبہ پھر پانچ مزدوروں کی ہلاکت کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مزدور ایک ناکارہ بحری جہاز کو توڑنے کے دوران ہلاک ہوئے۔ مختصر عرصے میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل گڈانی میں 26 مزدور چل کر ہلاک ہوئے تھے۔ سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
2 ماہ 10 دن کے بعد گڈانی میں ایک ناکارہ بحری جہاز میں آگ لگنے کا یہ تیسرا واقعہ تھا۔ گڈانی میں ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ یہ آگ مایا گیس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہونے والے ایک ناکارہ بحری جہاز میں اس وقت بڑا کٹی جب مزدور اس کو توڑنے میں مصروف تھے۔ آگ کے باعث 5 مزدور ہلاک ہوئے۔ شپ بریکنگ یونین گڈانی کے سیکرٹری فنانس مشرف اماجو نے بتایا کہ 2 مزدوروں کی ہلاکت آگ سے جلسنے کی وجہ سے ہوئی۔
اس میں سے 3 دم گھٹنے کے بعد جو بندے جو ہے نا وہ ٹوٹل 100% وہ جل گئے تھے۔ تو یہ ٹوٹل جو بندے تھے یہ 5 بندے اس میں مر گئے تھے۔
ہلاک ہونے والے تمام مزدوروں کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے تھا۔ جس جہاز میں یہ حادثہ پیش آیا اس میں 2 ہفتہ قبل بھی آگ لگی تھی۔ مشرف اماجو نے اس کی تصدیق کی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جہاز کے مالک نے کلیئرنس سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ گڈانی میں ایشیا کا دوسرا بڑا شپ بریکنگ یارڈ واقع ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال 1 نومبر کو ایک بحری آئل ٹینکر کو توڑنے کے دوران 26 مزدور ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اس شپ بریکنگ یارڈ میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ آل پاکستان لیبر فیڈریشن کے صدر سلطان محمد لالا کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں کی جانب سے ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔
کوئٹہ سے یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ۔ اور اب سنیے امارا کرن کے بارے میں۔ امارا کرن پاکستان میں چند خواتین پیرا گلائیڈرز میں سے ایک ہیں۔ وہ نہ صرف خود پیرا گلائیڈنگ کرتی ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تربیت دیتی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی۔
میرا نام امارا کرن ہے، پچھلے 10 ایئر سے اس فیلڈ میں ہوں اور میں نے بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا، مگر میں نے ان چیلنجز کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا۔ مجھے کافی لوگوں کی یہ اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا فیملی کی طرف سے، مگر میں نے ان سب کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ جو سوچ تھی مجھے آگے بڑھنا تھا اور محنت کرنی تھی۔ جو فیملی جو ممبرز ہیں اس کو جو وہ باتیں کرتے رہے اور وہ کہتے رہے یہ پینٹ پہن لی، شرٹ پہن لی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ باہر میل میں کام کر رہی ہے، یہ سب چیزیں، تو میں نے ان سب کی کسی کی بھی کچھ نہیں سنی۔ اور آج میں اس مقام پر اسی لیے پہنچی ہوں کہ میں نے اس معاشرے کو اور ان کی سوچ کو میں نے ریجیکٹ کر دیا اور اپنے جو رائٹ وے تھا اس کو میں نے یوز کیا۔ عام لوگوں میں شاید یہ ایکسپینسو بھی ہے جو میں سمجھتی ہوں، اور دوسرا لوگوں میں یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ہماری اس طرح سے فیمیلز کے لیے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کوئی اس طرح کی ایڈونچر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، بس فیمیل کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بس گھر میں کوکنگ کر لے اور بچوں کو سنبھال لے، وہ سب بھی کرنا چاہیے، مگر یہ کہ فیمیل کو ایک ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کہ وہ آگے بڑھیں اور ایڈونچر کریں اور اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں۔ اس میں ڈفرینٹ ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں، اس میں تو جسٹ لوگ جو آتے ہیں انجوائمنٹ کے لیے بھی آتے ہیں، اور اس میں 10 ڈیز کا بھی کورس ہے، 5 ڈیز کا بھی کورس ہے، اور اگر آپ اس کو پراپر کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو گیم آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، کافی یہ رسکی ہے، ایڈونچر ہے۔ ایک دفعہ میں تربیلا سے فلائنگ کر رہی تھی اور بس میں اس کو لائٹ ہی لے رہی تھی، مگر جب میں نے ٹیک آف کیا تو ونڈ کافی اس میں ٹربولینٹ تھی، اور اس دن جب میرے لینڈنگ پہ پہنچی مجھے نہیں تھا کہ میں کہہ رہی تھی کہ آج جو ہے یہ کبھی بھی جو ہے میرا جو ونگ ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگا، کلیپس ہو رہا تھا بار بار اور میں بار بار آیتل کرسی پڑے جا رہی تھی، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری سیف لینڈنگ ہوگی۔ میری بیٹیاں کرتی ہیں، میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ موجودہ فیوچر میں وہ بہت بہت اچھی پائلٹس بنیں اور ان کا ایک نام ہو۔ اور میں اسی طرح صرف جسٹ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں چاہتی اور خود کے لیے بھی نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں پاکستان میں جو اور فیمیلز ہیں وہ بھی آگے آئیں، وہ بھی ایک، اگر یہ میں نے ایک اسٹیپ لیا ہے، اس کی شروعات میں نے کی ہے، تو باقی فیمیلز بھی آگے آئیں اس کو پروموٹ کریں۔
اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ساجد اقبال, پروڈیوسر تھیں شمائلہ جعفری, ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں فیونا فیمینا اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ عمبر خیری کو اب اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نازش ظفر سے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک شدت پسند حملے میں کم از کم 30 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں, جبکہ حملے میں درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے. حملہ پارلیمان کے قریب کیا گیا. امریکی سینٹ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے بیچ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اٹارنی جنرل کی نامزدگی پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے. ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ انہیں نامزد کردہ جیف سیشنز کے سول رائٹس کے مخالف موقف اور ان کی بنیاد پرستی کی وجہ سے اعتراض ہے. برطانوی حکومت نے ان ہزاروں ہم جنس پرست مردوں کو, جنہیں قانون تبدیل ہونے سے قبل جنسی جرائم میں مجرم قرار دیا گیا تھا, کے لیے موت کے بعد معافی کا اعلان کیا ہے. فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا نے فٹ بال کے ورلڈ کپ میں ٹیموں کی تعداد 32 سے 48 تک بڑھانے کی منظوری دے دی ہے. فیصلے کا اطلاق 2026 سے ہوگا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.